الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیغمبر سلام کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، گاؤں کا رہنے والا دیہاتی، عربی زبان اس کو اعرابی کہتے ہیں، اعرابی کے طور پر حضری ہوتا ہے، حضری شہر کا رہنے والا۔ تو اعرابی آیا تو اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا کہ ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، میرے ساتھ ہونے کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقتن، کا بہت زیادہ نہ روزے نفلی میرے پاس ہیں، نہ زکوٰۃ صدقہ نفلی میرے پاس ہے، نہ نماز نفلی میرے پاس ہیں، غیر مگر ایک چیز ہے، انی احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ رسول کا عاشق ہوں۔ عام محبت مراد نہیں ہے، یہاں محبت سے محبت کا خاص درجہ مراد ہے، کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں، پیغمبر اسلام کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام جو مجلس میں تھے، ان کو اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی پیغمبر اسلام کے اس فرمان سے ہوئی، کیونکہ سب اللہ رسول کے عاشق تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی، تھوڑی بہت اعمال کی کمی بیشی، یہ اللہ رسول کی معیت، پیغمبر سلام کی معیت میں رکاوٹ نہیں بنے گی، کیونکہ دل ان کو دیا ہوا ہے ہم نے۔ حضرت انس سے مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، خود فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ انی احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر، کہا کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی، اور ابو بکر سے بھی کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ قرآن فرمایا المرء مع من احبا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ محبت دل کے تعلق کا نام ہے، بہت درجات ہیں، لیکن یہاں یہ وہ محبت ہے جو تمام محبتوں پر غالب ہو، یہ وہ محبت مراد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد محبت چاہیے کہ جس کے سامنے ساری محبتیں ہیت ہو جائیں، کبھی اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، ایسا عشق چاہیے اللہ رسول کا۔ المرء مع من احبا، انہیں کے ساتھ ہوگا۔ بتائیے کتنا آسان عمل ہے. آسان بھی ہے مشکل بھی بہت ہے. آسان اس اعتبار سے کہ بھائی اس میں لمبی چوڑی عبادات کا مسئلہ نہیں ہے, دل دینے کا مسئلہ ہے. اور مشکل اس لیے کہ انسان سب سے پہلے ہر چیز کو دل ہی دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے, اتنا سستا ہے کہ دل دے دیتا ہے. یار میرا دل آ گیا, میں نے دل دے دیا, یہ الفاظ عام ہے بھائی. اس کے ذریعے سے تو اللہ رسول کی میت حاصل کر سکتا ہے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے ویسی دے دیا, اتنے آسان سمجھا تو نے کہ اتنا دے دیا, دنیا دنی کے اوپر خرچ کر دیا. اس لیے مولا رومی نے فرمایا کہ یہ دل دینا کیا ہے. فرمایا دل دینا یہ ہے کہ جو تجھے اللہ رسول سے غافل کر دے, کسی کو ایسا دل دے دے کہ اللہ رسول سے تو غافل ہو جائے. ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ تیرے بچے, تیرے بال بچے, تیری تجارت, یہ ساری چیزیں یہ غیر اللہ نہیں ہیں. اگر اس میں اللہ کی محبت غالب ہے اگر اور دوسروں کی چیزیں مغلوب ہیں تو یہ تیرے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ معین ہے. اللہ رسول کی محبت میں معین ہے, معاون ہے. لیکن انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ رسول کے نام پہ خرچ کرتا ہے, جان ہوتی ہے اللہ رسول کے نام پر خرچ کرتا ہے, بال بچے ہوتے ہیں تو اللہ رسول کے نام پر خرچ کرتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں بعض بزرگوں کی جو دعائیں منقول ہیں کہ جب اپنے بیوی کے پاس جاتے تھے دعا کہ اللہ ایسی اولاد دینا, ایسی اولاد دینا, یقاتل فی سبیلی, اے اللہ جو تیرے رستے میں جہاد کرنے والی ہو, تجھ پر قربان ہونے والی ہو, ایسی اولاد دینا. اگر نہیں ہوں گے یہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم قربانی میں پیش کیا کریں گے, مجھے بتائیے. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے محبت, تو اندر بیٹھی ہے, باہر کی چیزیں بتاتی. اس لیے یہ دنیا جو دل میں گھس جاتی ہے وہ مضر ہے. اس لیے مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر کشتی کے نیچے پانی ہوگا تو کشتی آرام سے چلے گی, اور کشتی کے اندر اگر پانی ہوگا کشتی ڈوب جائے گی. کہا کہ تیرا دل کشتی کی مانند ہے, دنیا کو نیچے رکھنا اور کشتی کو اوپر رکھنا, تیری یہی کشتی تجھے مولا اور اس کے رسول تک پہنچا دے گی, یہی دنیا تجھے پہنچائے گی. پھر دنیا زیادہ ہو یا کم ہو یہ کوئی نقصان نہیں. کشتی جب چلتی ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے پانی تھوڑا ہے یا پانی زیادہ ہے, بس اتنا ہونا چاہیے جس سے گاڑی چلتی رہے, یہ نہیں کہ زیادہ یا کم ہے. لہذا دنیا زیادہ ہے یا دنیا کم ہے دیکھا جاتا ہے کہ دل کی کشتی اوپر ہے یا دل کی کشتی اندر ہے. اگر تھوڑی سی دنیا ہے وہ دل کی کشتی کے اندر ہے تو اس کی کشتی بھی ڈوبی ہوئی ہے چاہے تھوڑا سا پانی ہے, اور اگر سمندر میں بھی کشتی جا رہی ہے لیکن پانی سے اوپر ہے تو وہ کروڑوں ہزاروں میل اور من کی پانی کے اوپر بھی جا رہی ہے. یعنی پوری دنیا بھی اگر ایسے انسان کے قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی وہ اپنے دل کے اوپر رکھے گا اور دل کو اللہ رسول کی محبت سے آباد کرے گا, یہ دنیا اس کو نقصان نہیں دے گی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعات پڑھے قرآن مجید میں, قرآن نے کیسی ان کی شان بیان کی ہے, کیسے شان والے پیغمبر تھے کہ چونٹیاں تک بھی ان کا حکم مانتی تھی, چونٹیاں تک. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقیس نے جب امتحان لینے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں, ہدیہ بھیج کر میں اندازہ کروں گی کہ وہ پیغمبر ہے یا دنیا کا بادشاہ ہے, کیونکہ بادشاہ جیسے کیسے بھی ہوں پھر بھی ان کے دل میں دنیا ہوتی ہے لیکن پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے. تو انہیں بھیجا, سونے چاندی اور پتہ نہیں کیا کچھ بھیجا. وہاں گئے تو راستے میں دیکھا کہ سڑکیں سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی جس پر گھوڑے لیڈ کر رہے ہیں. تو کہتے وہ اینٹیں پیش ہی نہیں کی انہوں نے اس وجہ سے کہ یار یہ کیا پیش کرے سونا چاندی, سونا چاندی یہاں تو سڑکوں میں لگا ہوا ہے. تو اس نے ایک پتھر بھیجا تھا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا, انہوں نے کہا اس میں دھاگا ڈلوا دیجئے دھاگا. تفسیر مدنی والے نے واقعہ لکھا ہے, حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونٹی لے کر آؤ, چونٹی لے آئے. آپ نے چونٹی کو حکم دیا, سورہ نمل پوری اس پر ہے کہ چونٹی کے ساتھ بات چیت اور ان کی بات آپ نے سنی. چونٹی لے کر آیا اور کہا کہ لو اس میں دھاگا ڈالنا، آرڈر دیا، اس نے ایک طرف سے منہ میں دھاگا پکڑا اور وہ ٹیڑھے سوراخ میں سے گزر کر دوسری طرف سے نکال دیا. کس شان کی اللہ نے پیغمبری دی، لیکن قرآن مجید نے ان کے آخر کے معاملات کو بھی ذکر کیا کہ کس طرح اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے تھے، حالانکہ دنیا اتنی ہے ان کے پاس، یہ پوری دنیا ان کے قدموں میں. لے کہتے دو تاریخ میں دو مسلمان ایسے گزرے ہیں، یعنی دو دین پر چلنے دو ایسے انسان گزرے ہیں، اللہ کے تابع سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوالقرنین، ان کی پورے عالم پر حکومت تھی. ذوالقرنین کا آپ کے ساتھ دیکھیں مشرق میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے لیے، پورا عالم ان کے اندر میں تھا، پوری دنیا پر حکومت تھی. لیکن اس کو دل کے اندر نہیں گھسنے دیا. دل میں کس کو رکھا؟ اللہ رسول کو. یہ ہے دل میں اللہ رسول ہو. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما المرء ما من احبا، انسان کو اپنے دل کے رجحانات کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے، یہ کدھر جا رہا ہے، اس میں کون پل رہا ہے، کہیں کوئی صاحب تو نہیں پال رہے ہم قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ بھی لکھا ہے محدثین نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں کو کہیں نہ کسی مقام پر ان کے ساتھ ملاقات اور ان کا ساتھ دیا جائے گا، اگرچہ آپ کی جنت تو ساروں کی جنتوں سے اوپر ہوگی، مقام محمود آپ کو عطا ہوگا. اس لیے نماز اذان کے بعد ہمیں اس دعا کا حکم ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں مانگی ہے، صرف ایک دعا کا کہا ہے تم میرے لیے مانگ لیا کرو، اور وہ دعا ہے کہ اذان کے بعد مانگ لیا کرو تم. اور ہم تو اذان سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، مانگنا تو دور کی بات ہے، سنتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ جب اذان ہو سب کام چھوڑ دو. کتنے بزرگوں کے بعد لکھا ہے کہ لوہار تھے اور ایسے جو ہے ہتوڑا مار رہے ہوتے تھے، اور یہاں جب ہتوڑا لاتے اذان ہوتی تو وہیں چھوڑ کر پیچھے گرا دیتے، آگے نہ کرتے، کبھی اب اذان ہو گئی اللہ کو حکم آ گیا. اس لیے اذان سننے کا حکم ہے. تلاوت کر رہے تلاوت بند کر دو، ذکر کر رہے ذکر بند کر دو، آپ اذان سنو. نماز آپ نبی شروع کر، اذان ہوگی بعد میں، پہلے اذان سنو. پیغمبر سلام کا صاف ارشاد ہے کہ اذان سنو، تکونو اور کونو، وہ کہو مثل ما یقول مؤذن، جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسے کہو. الا الحی علی تین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، اس پر تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، حدیث شریف میں صاف ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا میرے لیے مانگا کرو، اللہم آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہ مدر تربیت، یہ سارے یہ دعا مانگا کرو. ایک دعا ہے جو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے فرمایا، اور وہ بھی ہماری دعا کی وجہ سے نہیں ملے گا، اللہ نے تو پہلے سے وعدہ کر دیا، لیکن ہم دعا کر کے خود مقام پا جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں جو پیغمبر سلام پر درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے سے پیغمبر سلام پر تو اللہ خود جب رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کی ذات غیر محدود ہے تو رحمتیں بھی نازل ہونے والی غیر محدود ہیں، لیکن میں اور آپ اس میں حصہ ڈال کر اس بڑھیا کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جو یوسف السلام کو خریدنے کے لیے چھوٹی سی سوت کی اٹی لے کر آئی تھی، لوگوں نے کہا یہاں تو وزیر اور بادشاہ قیمتیں لگا رہے ہیں، بڑھی اما تجھے کیا ملے گا؟ کہا یوسف کے خریداروں کی جب فہرست تیار ہوگی تو میرا بھی نام ہوگا اس کے اندر، ملے گا تو کچھ نہیں، مجھے یہ ملے گا کہ خریداروں والا پوچھے گی میرے یوسف کا کون کون خریدار تھا، مجھے پتا مجھے نہیں ملے گا. ہاتھ میں اصلاح سے آگ جلائے گی، ایک خاص قسم کی چڑیا پانی لا کر ڈالتی تھی، لوگوں نے کہا اس کے کہ تیرے اس قطرے سے کیا ہوگا، مجھے پتا قطرے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آگ بجھانے والوں میں میرا بھی نام لکھا جائے گا. یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہانے عطا فرمائے، رحمت ایک بہانہ بھی جو اللہ کی رحمت بہانے چاہتی ہے کہ کوئی بہانہ ایسا ہو میں تمہیں بخش دوں، میرے محبوب کی، میرے پیغمبر سلام کی، میرے رسول کی نظر عنایت تم پر پڑ جائے. ورنہ جہاں اللہ فرماتے میں درود بھیجتا ہوں تو اللہ کی ذات غیر محدود ہے، ان کے افعال بھی غیر محدود ہیں، تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی آپ علیہ السلام پر ہر وقت. لیکن کہا کہ تم بھی پڑھو، اے ایمان والو تم بھی پڑھو، تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، میں جو کام کر رہا ہوں تم میرے ساتھ مل جاؤ، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں تم بھی درود پڑھو، میرے فرشتے پڑھ رہے تم بھی پڑھو. تو اس سے پیغمبر سلام پا پر تو رضوز رحمت ہے ہی ہے لیکن ہمارا کام بن جائے گا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ دے دیتے ہیں کہ کوئی احسان نہیں رکھتے. انہوں نے کہا تم نے ایک بھیجا, ایک دفعہ دعا کی رحمت کی, دس رحمتیں تمہیں دے دی اور دس گناہ بھی معاف کر دی اور دس درجے بھی بلند کر دی, یعنی ایک پر تیس دے دیے. تم نے ایک بھیجا, ہم نے تیس دے دیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے, درود شریف پیش کیا جاتا ہے پیغمبر سلام پر کہ آپ کی امتی نے بھیجا. یہ ہے رابطے کا طریقہ, یہ ہے رابطے کا طریقہ. آپ کی عنایات, پیغمبر سلام کی عنایات, توجہات, آپ کی سفارشات لینے کا طریقہ درود شریف ہے کہ آپ درود بھیجیں گے. آپ کا امتی فلا بن فلا نے مہاون نگر سے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے. سبحان اللہ, یہ سوچ کر انسان کو مستی آ جاتی ہے. جیسے کلمے کے بارے فرمایا کہ انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, فوراً یہ کلمہ عرش پر پہنچ جاتا. فوراً حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی حجاب نہیں اس کلمے میں, اور اللہ کی تجلی سے ملاقات کرتا ہے. اور وہ حدیث شریف میں اللہ فرماتے ہیں زمین پر بندہ مجھے یاد کر رہا ہے, وہ بندے کو یاد کرتے فلا بن فلا, فلاں جگہ مجھے یاد کر رہا ہے, اکیلے میں یاد کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں تو مجمع میں یاد کرتا ہے, میں مجمع میں تیس مجمع سے اچھے مجمع میں تجھے یاد کرتا ہوں. دیکھیے نقد و نقد معاملہ ہے, جنت تو ادھار ہے, باقی سارا کچھ نقد ہے, خود تو ادھار نہیں ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جنت تو ادھار رکھی ہے اللہ نے لیکن اپنی ذات ادھار نہیں رکھی. کہا ہم تو نقد و نقد ہیں, ہم تو ادھر ہی ہیں. اور ذات الہی کا مزہ جو ہے وہ جنت سے کہیں زیادہ ہے. جنت تو مہمان خانہ ہے, اس لیے جب جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو جنتیوں کو جنت بھی بھول جائے گی. وہاں جا کر ان کو خیال بھی نہیں رہے گا ہماری کوئی جنت ہے. ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آئے گا. جب حجاب ہو جائے گا سامنے سے اور ملاقات بند ہو جائے گی, اس وقت خیال آئے گا اوہ ہماری جنت ہے, ہم نے اب جنت پہ جانا ہے. وہاں حورے اور ہماری بیوی انتظار کر رہی ہے, کیونکہ حوروں کی سردار تو آپ کی بیوی ہی ہوگی. بعض لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ یار وہاں بھی جان نہیں چھوٹے گی. نہیں بھائی, اللہ فرمائے اتنا انسان اور انسان, اللہ فرماتے ہم ڈنٹ پینٹ شینٹ کر کے اور اس کی جو ہے نا ڈینٹ پینٹ نکال کر پیش کریں گے. اتنا انسان نہ انسان ہم اس طرح پیش کریں گے. لہذا یہ ایسی نہیں ہوگی جیسے نہ تم ویسے ہوگے نہ وہ ویسی ہوگی. لیکن تم میں سلمان ازواج مطہرات بھی عجیب تھی. سبحان اللہ, یہ ازواج مطہرات نے کیسے کیسے رسول اللہ سے باتیں پوچھا جو امت کے سامنے آ گئی. یہی راز تھا, اللہ نے اتنی زیادہ جو ہے نا خادمات جو رسول اللہ کی رکھی, کیونکہ پیغمبر کے علوم کو لینا کو آسان کام ہے. آسان کام ہے کہ ان کے علوم کو سمیٹا جائے نبی کے علم کو, جو اپنے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. اور ہمارے پیغمبر اسلام تو اولین آخرین سب کے علوم کے جامع تھے. اپنا علم بھی تھا اور اگلوں پچھلوں کا علم بھی تھا ان کے پاس, تو ان سے لینے والے بھی بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سینے چاہیے تھے, معمولی لوگ نہیں. اس لیے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ دیکھو انسان حیران ہو جاتا ہے. اور اس کثرت سے لینے والے تھے, اس کثرت سے لینے والے تھے کہ بیر مونا پر 70 شہید ہو گئے, سارے قاری قرآن تھے. اور ایسے آج صرف قاری نہیں تھے, قاری بنا عالم بھی تھے قرآن کے, 70 ایک دم شہید ہو گئے. مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے مسئلے میں جو پہلی جنگ ہوئی ہے عالم اسلام میں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا زیر کمان اور زیر سرپرستی, اس جنگ میں ایک دن میں 600 قاری قرآن اور عالم دین شہید ہو گئے. اب آپ بتائیں کہ صحابہ اکرام کس طرح رسول اللہ کے علوم کو سمیٹتے تھے, کیونکہ اگر صحابہ کی جماعت اگر اس طرح نہ لیتی تو نبی کے علم کو لینا کوئی آسان ہے؟ آج سب کچھ ضائع ہو جاتا. یہی وجہ ہے امت پیش کر رہی, آج امت پیش کر رہی, امت پیش کر رہی ہے. دیکھو قرآن کا ایک شوشہ بھی اللہ اکبر زیر زبر تک بھی تبدیل نہیں ہے. ایک زیر زبر تک تبدیل نہیں ہے. میں رات ہی پڑھ رہا تھا, رابرٹ جو نکسن بادشاہ امریکہ کا سیکرٹری دفاع تھا, وہ مسلمان کیسے ہوا اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا. تو مسلمان ہو گیا, اس نے اپنا نام عمر فاروق رکھا. اور جو ہے امریکہ کا وزیر دفاع اور نکسن بادشاہ جو ہے اس کا خاص مشیر, انہوں نے کہا کہ نکسن بادشاہ نے ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا اسلامی قوانین پر, تو اس نے کہا تیار کرو میں نے اسلامی کا لیکچر دینا ہے. تو ان کو خیر سکالرز نے بڑے بڑے ماہرین نے اسلامی قوانین کا بنا کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو لمبا بہت, اس کو مختصر کرو. تو وزیر کو دے دیا. اب یہ قانون پڑا ہوا تھا، پی ایچ ڈی تھا قانون میں، انگریزی قانون میں، اس نے جب وہ اس کو مختصر کرنے لگا تو خود شکار ہو گیا، خود کیا ہو گیا، شکار ہو گیا، خود شکار ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بادشاہ نے سفیان ثوری کی خدمت میں، رحمت اللہ علیہ، وہ سفیان ثوری کے ساتھ پڑھتا رہا، پہلے تو مدرسہ میں پڑھتے تھے، بادشاہ بن گیا تو ان کی خدمت میں اپنے وزیر کو بھیجا کہ یہ میرا خط لے کر جاؤ، اور خط میں یہی لکھا تھا کہ بھائی میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو ان سے میرے ساتھ پڑھتا تھا، مجھے پتا ہے تیری یتیمی، یہ وہ، جو بھی طالب علمی کے جیسے حالات ہیں، تو اب ماشاء اللہ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اب بتاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی منصب دے دوں، یہ دے دوں، وہ دے دوں، جیسے بادشاہوں کا جو اس کے پاس تھا. تو وہ خط لے کر گیا تو پتا چلا کہ بادشاہ وقت کا وزیر آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے. انہوں نے کہا بٹھا دو. انہوں نے کہا جی یہ خط ہے. انہوں نے کہا کھولو اس خط کو. خط کھول دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا خط کو، اور اس کے بعد آپ نے لکڑی رکھ کر اس کے اوپر اس کو پڑھا، اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے پڑھ لے. ان کا جی آپ جواب لکھ دیں. ان کا نہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ، اس لیے کہ یہ ان کی کمائی ساری ظالمانہ ہوتی ہے، اس کاغذ میں بھی کوئی نہ کوئی ظلم شامل ہوگا، میں اس کو ہاتھ لگا کر گناہگار نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے لکھ مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا خزانے میرے لیے کافی ہیں. انہوں نے وزیر لکھا، لے گیا خط، دے دیا خط کے ساتھ اپنا استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ ان کا کچھ ہوا کچھ نہ ہوا ہو، لیکن میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، اب میری دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب میں باقی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاروں گا. تو وہاں تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کو بھیجا گیا تھا وہ شکار ہو گیا، اللہ رسول کی محبت کا شکار ہو گیا. تو اس نے جب رابرٹ نے اس کی تلخیص کی تو اس نے کہا یہ تو عجیب قانون ہے اسلام کے. قرآن حدیث کا مطالعہ کیا اور اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، کہا کہ یہ قوانین بتاتے ہیں کہ یہ آسمان والے کے نازل کردہ ہیں، زمین والوں نے نہیں بنائے. پھر اس کا ایک واقعہ عجیب آتا ہے کہ ایک بار ایک اجلاس ہوا اس قوانین پر ہی، اس میں ایک بہت بڑا یہودی سکالر، وہ یہودی سکالر نے تقریر کی اسلام کے خلاف، اسلام کو بہت برا بلا کہہ رہا ہے، کیونکہ اصل دشمن اس پوری کائنات کا بڑا دشمن یہودی ہے، یاد رکھو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کر لیں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دجال نکلے گا اور یاجوج ماجوج آئیں گے، آپ اس وقت دیکھ لیں سارے طبقات ایمان لے آئیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، ہندو مسلمان ہو جائیں گے، بدھ مت، سارے اسلام لے آئیں گے سوائے یہودیوں کے. یہودیوں کا ایک ہی علاج ہوگا کہ پتھر بھی کہے گا میں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے فقتل ہو اس کو قتل کرو، اور درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو. یہودی سب بھی ماننے لائیں گے. اس دن کا علاج کیا ہوگا؟ قتل کے ذریعے زمین کو ان سے پاک کیا جائے گا. آپ بخاری ترمذی مسلم شریف کی حدیثیں جا کر پڑھ لیجیے. اس لیے پیغمبر اسلام نے خود ارشاد فرمایا، ذات پیغمبر رسول اللہ کی ذات جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے اور قرآن سن کر پتھر پگھل جاتے تھے، خدا آپ نے فرمایا 10 یہودی بھی مجھ پر اگر ایمان لے آتے سارے یہودی مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت کر دیا کہ مجھ پر میرے ہوتے ہوئے 10 ایمان نہیں لائے. تو اس یہودی نے، کہ ان کا تو کام ہی اسلام کے خلاف ہے، دشمن ہے، استعمال کرتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو، تقریر کا جب اس نے تقریر تو اس کی کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، یہ بالکل غلط بات کر رہا ہے. تو میں جب سوال جواب ہوتا ہے ہر ایک بیان کے بعد میں کھڑا ہو گیا. میں انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ امریکہ کے وراثت کا جو قانون ہے وہ کتنی جلدوں میں ہے، چونکہ وہ بھی ماہر تھا. انہوں نے کہا 8 زخیم جلدوں میں وراثت کا قانون ہے، 8 زخیم جلدوں میں، 8 اتنی بڑی بڑی، جس میں وراثت جس کو یوں دے یوں دے یوں دے، 8 جلدیں. انہوں نے کہا اگر میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھا دوں کہ ایک یا ڈیڑھ صفحے کے اوپر پورے وراثت کے قوانین ہو، انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. کہا میں نے قرآن کھول کر آگے رکھ دیا, میں نے کہا اس کو دیکھ لو. انہیں جب پڑھا اس نے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے دیا ہے یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ آسمان سے آئے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس ایک صفحے ڈیڑھ صفحے میں تمام وراثت کے سارے عزیز و اقارب کو قرآن مجید نے جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو ازواج مطہرات, میں عرض کر رہا تھا تم میں سلمہ رضی اللہ نے فوراً سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جو سردار بنایا جائے گا یا مسلمان خواتین کو حوروں کا, کیوں حورے تو حورے وہ تو بنی ہی جنت کے میٹیریل سے, ہم تو مٹی کی میٹیریل کی ہیں. اور پھر حور کا معنی اتنا خوبصورت ہوتا ہے, تصور سے بندے کا منہ میں پانی آ جاتا ہے. اور پھر اللہ نے جو ان کے اوصاف بیان کیے سبحان اللہ, تو رسول اللہ نے عجیب بات فرمائی, کہا کہ کیوں ان پر یہ فائق ہوگی اور ان کی حسن میں وہ خاص چیز ہوگی جو ان کے حسن میں نہیں ہوگی. فرمایا بسیامہن وقیامہن وحجہن وزکاتہن, انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, عمرے کیے ہوں گے, نیکیاں کی ہوں گی, اولادوں کی خدمتیں کی ہوں گی, تکلیفیں برداشت. اس کا جو نور ان کے چہرے پر ہوگا وہ نور حوروں کے چہرے پر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو نور ہے یہ کوئی معمولی نہیں, یہ تو ظاہر نہیں کیا ہوا, وہاں ظاہر ہو جائے گا. تو میں نے پھر اس کی ایک کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا نا اس میں ملاحت تھی, ملاحت ملی کہتے ہیں نمکین حسن, نمکین جو حسن ہوتا ہے اس سے جی نہیں بھرتا آدمی کا, پلاؤ جتنے بھی کھا لے پھر بھی کر لے ایک دو لقمے اور میٹھے سے ایک دو لقمے لے گا تو پیٹ بھر جائے گا. تو رسول اللہ کے حسن کے معنی کہ ملیحن مقصدن, کہ آپ درمیانے قد کے ملیح تھے, یعنی آپ کے حسن میں ملاحت تھی, نمکینی تھی, جو دیکھتا تو دیکھتا کیا جانے دے دیتا تھا. اما عائشہ فرماتی لواہی زلیخا لو رئینا جبینہ لا اصبنا بقتل قلوب الیدی, اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی سینے چیر لیتی وہ. تو میں نے کہا کہ حوروں کے چہرے پر صباحت ہوگی, صباحت یعنی سفید اور خوب زرد, لیکن ان کے چہرے پر ملاحت ہوگی ہماری بیویوں کی بھی, کیوں نہ اس نور کی وجہ سے جو دنیا میں نیکیاں کی. اور ملیح جو ہوتا ہے اس کے حسن سے دل نہیں بھرتا. لہذا آج سے بیویوں کی قدر کرو جا کر, جنت میں حوروں کی سردار بننے والی, جو ملکہ بننے والی سردار بن, تم ان کو ذلیل کرتے ہو, کیسے عجیب لوگ ہو تم. اگر وہاں تمہارا داخلہ بند کرا دے اللہ میں ندرت اور پھر چکر لگا کے لیا دجھے پھنس. تو پیغمبر المرو محمد احب, اس لیے میرے دوستو دل کے رجحانات کا خیال کرو, کسی غیر اللہ پر اس دل کو نہ جانے دو, یہ بہت خطرناک ہے. اللہ رسول سے محبت کرو, اللہ والوں سے محبت کرو, علماء صلحاء سے محبت کرو, نیک لوگوں سے محبت کرو, نیک جگہوں سے محبت کرو, انشاءاللہ انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.